السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. آج کے خطبے کا موضوع ہے الاستعاذة، پناہ طلب کرنا. پناہ طلب کرنے کا معنی کیا ہے، کتنے قسمیں ہیں، کیا حقیقت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض چیزوں سے پناہ مانگی، وہ کون سی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں. استعاذہ، عربی زبان میں جب الف سین تے کسی لفظ کے ساتھ لگ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. الف سین تے کا مطلب ہے الف سین تے کا مطلب ہے طلب کرنا. کسی لفظ کے ساتھ لگ جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ چیز طلب کر رہے ہیں اللہ تعالی سے. اور اعوذ کا مطلب ہے پناہ، استعاذہ کا مطلب ہوا پناہ طلب کرنا. استعاذہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، پناہ طلب کرنے والا. نمبر دو، جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے. اور نمبر تین، جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے. تو تین چیزیں ہیں، اور ان تینوں ذاتوں کا، یہ مختلف تین ذاتیں ہیں، ان تینوں کے مختلف اوصاف ہیں. جو پناہ طلب کرنے والا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے، اس لیے وہ پناہ طلب کر رہا ہے. اور جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ طاقتور ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے. اور جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ شر پسند ہے، مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، رجیم ہے، مردود ہے، الغرض آپ جس شر سے محفوظ ہونے کے لیے کسی سے پناہ کی مدد طلب کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں محفوظ ہونے کے لیے، اس سارے مجموعوں کو کہتے ہیں استعاذہ، پناہ طلب کرنا. پناہ طلب کرنے کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں. حقیقت میں پناہ طلب کرنا عبادت ہے، عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: قل اعوذ برب الفلق. اور سورۃ الناس میں فرماتے ہیں: قل اعوذ برب الناس. تو ان دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب سے. تو پناہ طلب کرنا بنیادی طور پر عبادت ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور اگر یہ پناہ طلب کرنا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو عبادت ہے، کسی اور مخلوق کو دی جائے تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاستعاذہ، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مردہ کو جو اس دنیا میں نہیں مر چکا ہے، یا کسی غائب کو جو اس کے سامنے نہیں ہے، اس سے پناہ طلب کرے کہ میں مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، فلاں چیز کے شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دیجئے. اگر آپ یہ پناہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات سے طلب کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں شرک اکبر، یہ شرک ہے. کیونکہ شرک مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دینا، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کو دینا شرک ہے. دوسری قسم جو استعاذہ کی ہے وہ ایسی پناہ طلب کرنا، مخلوق سے پناہ طلب کرنا ان تین شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک زندہ ہو، نمبر دو حاضر ہو، نمبر تین قادر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ہو. پناہ طلب کرنا، آپ کسی زندہ انسان کی طرف آتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور اسے کہتے ہیں بعض لوگ میرے پیچھے لگے ہیں، شر پسند لوگ ہیں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ دیجئے. اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اسے پناہ دے دیتے ہیں اور وہ ان شر پسند لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اور اس کی دلیل نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ فتنے آئیں گے، بہت تیز اور سخت فتنے. حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں بس جو شخص کوئی پناہ دیکھ لے تو اس سے پناہ حاصل کر لے. فمن وجد ملاذا فليعذ به. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پناہ طلب کرنا کی دو قسمیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی سورت الفلق اور ناس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پناہ طلب کرنا دو قسم کی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے، اور دوسری قسم مخلوق سے آپ پناہ طلب کر سکتے ہیں لیکن ان شرطوں کے ساتھ. زندہ، زندہ کی شرط کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ مردے سے پناہ طلب کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ عقیدہ ضرور موجود ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، اور سب کو پناہ دیتا ہے. یہ عقیدہ لازم ہے کہ نہیں؟ اور یہ صفات کس کی ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جو سب کی سنتی ہے، ہر وقت میں سنتی ہے، ہر زبان کو سمجھتی ہے اور سب کی پوری کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہے؟ اس لیے پہلی شرط یہ کہ زندہ ہونا چاہیے. دوسری حاضر، ایک شخص زندہ لیکن غائب ہے، آپ سے دور ہے، آپ اس سے پناہ طلب کرتے ہو مصیبت میں، تو آپ کے اندر عقیدہ کیا ہے؟ وہی بات کہ وہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، اور وہ مدد بھی کر سکتا ہے اتنی دور سے. پھر قادر، قادر کی شرط کیوں ہے؟ اگر وہ قادر نہیں ہے، ایک اپاہج بیٹھا ہے آپ کے سامنے، فارج کا مریض ہے، حرکت نہیں کر سکتا، آپ اس سے پناہ طلب کرتے ہو، نمبر ایک یا تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، نمبر دو یا آپ کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس کے پاس ایسی مخفی چھپی ہوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے پناہ دے سکتا ہے. اس لیے قادر کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر خیر کے کاموں میں یہ شرط کیوں ہے؟ ایک شخص قتل کر کے آتا ہے، چوری کر کے آتا ہے، ڈاکہ ڈال کے آتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے آتا ہے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں مجھے پناہ دو، ایسے ظالم انسان کو پناہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کا حق کھایا ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے. تو خیر کے کام بھی شرط ہے. یہ توصیہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں, ہمارے متعلق کہتے ہیں, علماء کے متعلق کہتے ہیں کہ لوگ وہابی ہیں, اور یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی شخص کو اگر آپ نے یہ کہا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یا میری مدد کیجئے, تو ہم پر یہ الزام لگایا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے, یہ زیادتی ہے, تہمت ہے. یہ ہمارے علماء کی کتابیں موجود ہیں, کسی ایک جگہ پر بھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا. ہاں یہ تفصیل آپ کو ملے گی ضرور, جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو دیجئے, اور جو مخلوق کا حق مخلوق کو دیجئے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا حق کسی مخلوق کو دیتے ہیں اسے شرک کہا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کرو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنا. اس لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان, اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے. اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر سورت کو ہم شروع سے پڑھیں, اور اگر آپ درمیان میں سے کہیں سے پڑھ رہے ہیں کسی سورت کو, تو آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اس سورت کو وہیں سے پڑھیں گے جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تب پڑھتے ہیں جب سورت کو ہم شروع سے پڑھیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. مثلاً طریقہ یہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا معنی کیا ہے, اور ہم یہ الفاظ یہ جملہ بار بار پڑھتے ہیں لیکن ان کا اثر ہمارے دل میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس کے معنی سے غافل ہیں, اس کے اندر کیا پیغام چھپا ہوا ہے ہم اس سے غافل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ کیا ہے. پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے, عام الفاظوں میں. اور اس کا معنی یہ ہے, یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے, اس مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, میں ضعیف اور کمزور ہوں, میں مشکل میں ہوں, میں مصیبت میں ہوں, تو میرا رب ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, تو ہی مشکل کشا, تو ہی حاجت روا ہے, تو نے مجھے بھی پیدا کیا ان کمزوریوں کے ساتھ, اور تو نے شیطان کو بھی پیدا کیا, شیطان کو تو نے عجیب سے طاقتیں عطا فرمائی ہیں, وہ میرے خون میں دوڑتا ہے مجھے محسوس نہیں ہوتا, میرے دل میں وسوسہ کرتا ہے مجھے محسوس نہیں ہوتا, مجھے شر کی طرف کھینچتا ہے اور مجھے برے کام کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, تو ہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے, میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں, تو ہی مجھے پناہ دے دے اور مجھے اس شر پسند کی شر سے محفوظ کر دے. یہ معنی ہے استعاذہ کا, مختصر سا معنی ہے. کیا جب ہم یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم اس معنی کو سمجھ لیں تو اللہ کی قسم کوئی بھی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے اے فلاں بزرگ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں, اے فلاں پیر میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں, ہرگز نہیں. لیکن جب ہم اس معنی سے غافل ہو جاتے ہیں پھر ہماری دعائیں, ہماری پکار, ہماری مدد, ہماری پناہ طلب کرنا, پھر فرق ظاہر نہیں ہوتا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے اور مخلوق کا حق کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو دعا ہے اور اذکار ہے ان میں سے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنا مسنون ہے. وہ تقریباً ہم روزانہ فرض نمازوں کے بعد 12 مرتبہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل هو اللہ احد والمعوذتین حين تمسی وحين تصبح. سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا، اور قل والمعوذتین یعنی سورۃ الفلق والناس پڑھنا، حين تمسی وحين تصبح شام کو اور صبح کو، یعنی مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، 3 مرات 3 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیق من کل شیء، پڑھنے والے کے لیے کافی ہے، ہر چیز سے کافی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور پناہ عطا فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر شر سے ضرور محفوظ کرتا ہے. من کل شیء، آپ سوچ سکتے ہیں کیا چیز ہو سکتی ہے، کون سی مصیبتیں آپ کا انتظار کر رہی تھیں اور آپ نے ان چھوٹی سی صورتوں کو پڑھا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض نماز پڑھی، 3 مرتبہ استغفار پڑھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں پر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، یہ پوسٹر سامنے لگے ہوئے دیکھ لیں آپ، یہ اذکار بعد الصلوات ہیں، یہ علم ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو. آج علم آسان ہو گیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے والے کتنی ہیں؟ کیا آپ یہ پڑھ نہیں سکتے آپ کے سامنے؟ کیا ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمیں نہیں آتا، آج تک ہم نے سیکھا نہیں، نہ کسی نے سکھایا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے سامنے پوسٹر آپ نہیں دیکھ سکتے؟ 3 مرتبہ استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحده، لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا چیز؟ آیت الکرسی، بارک اللہ فیک، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک. اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد سورۃ الفلق، پھر سورۃ الناس. یہ مختصر سے اذکار ہیں، اور بھی اذکار ان کے بیچ میں ہیں، لیکن اگر آپ اتنا پڑھ لیں تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، جن سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق الناس پڑھی، تکفیہ من کل شیء. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ امام صاحب اپنا رخ مقتدی کے پاس کر لیتے ہیں، مقتدی کی طرف کر لیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اجتماعی دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے کے بعد لوگ اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اذکار کب پڑھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پڑھتے. اور ایک قاعدہ ہے، جب کسی قوم میں ایک بدعت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے اس کے بدلے میں ایک سنت اٹھا لیتا ہے، ان کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے اس دنیا میں. اگر دیکھیں دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگنا ایک عظیم عبادت ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے. لیکن دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام کیسے دعا مانگتے تھے، کیا ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا رخ مبارک مقتدیوں کی طرف کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور صحابہ کرام نے آمین فرمایا؟ کیا ایک مرتبہ بھی؟ جب ایک عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی عقل مند انسان ایسا عمل کر سکتا ہے؟ وہ عمل ہم کیوں کریں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ کیا وہ اس عمل میں خیر ہو سکتی ہے؟ میں دین کے متعلق بات کر رہا ہوں، دنیاوی امور میں نہیں، دین امور میں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی بھی دین کا عمل ہو، قول ہو یا عمل ہو، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، ان کے بعد میں آنے والا کوئی شخص بھی، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا عالم کیوں نہ کہتا پھرے، اگر وہ شخص کوئی بھی ایسا قول اور عمل، کوئی بھی ایسی عبادت لوگوں کو بیان کرے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ تھا، صحابہ کرام کا عمل نہ تھا، کیا کوئی بھی مسلمان تصور کر سکتا ہے اس میں خیر ہو سکتی ہے؟ کبھی خیر نہیں ہو سکتی. خیر کس میں ہے؟ قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر کس میں ہے؟ صحابہ کرام کے عمل میں ہے. تو یہ اجتماعی دعا بدعت ہے، یاد رکھیں. اور کتنی خیر سے محروم ہو رہے ہیں، کتنی عظیم خیر ہے. تکفیہ من کل شیء. بعض لوگ کہتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، اذکار کا وقت ہے. کیا وقت ہے ان اذکار پڑھنے کا؟ نماز کے فوراً بعد، فرض نماز کے فوراً بعد. جب آپ فرض نماز کے فوراً بعد کوئی اور عمل کرتے ہیں، اس کے بعد میں وہ عمل کرتے ہیں جو مسنون ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ فوراً فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں؟ تین مرتبہ استغفار اور یہ اذکار پڑھیں. آپ کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ سنی ہیں، اتنی کافی ہے. اس کے بعد جو بھی اجر و ثواب مرتب ہے وہ آپ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان دو چھوٹے سے صورتوں میں. قل ھو اللہ واحد سورۃ الاخلاص تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صف لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب کون ہے، کیسا ہے؟ دیکھو ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بت ہمارے سامنے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ لات ہے، یہ عزہ ہے، یہ حبل ہے، ود سواع یغوث یعوق نصر، یہ بت ہیں سارے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 360 بت ہیں کعبے کے ارد گرد. کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا، وہ بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. ابو جہل عمرہ بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، کعبے کا طواف بھی کرتا تھا، لیکن وہ کیا عقیدہ رکھتا تھا دل میں؟ کہ طواف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ طواف اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ان بتوں کو بھی راضی نہ کیا جائے. اور یہ بت پتھر ہیں وہ جانتے تھے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ نیک اور صالح اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور اولیاء تھے. کہ ہماری رسائی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ ہمارے وسیلہ ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو عبادت کا لائق ہی نہیں، تو پتھر ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارا وسیلہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، صف لنا رب، تیرا رب کیسا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا، اور تا قیامت یہ سورت پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے، میرے متعلق سوال کرتے ہیں، قل ان کو کہہ دیجئے، هو اللہ احد، هو اللہ وہ ایک ہے. یہ توحید ہے. کوئی شخص آپ سے سوال کرے توحید کی دلیل کیا ہے، قل هو اللہ احد. احد کیا ہوتا ہے؟ احد کا کیا معنی ہے؟ واحد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ واحد واحد ریال سب جانتے ہیں، واحد ایک، احد ایک، اور احد الف حا دال، یہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا لفظ ہے جو کوئی انسان آسانی سے بول سکتا ہے. اب غور کر، کوئی بھی ایسے لفظ نہیں ہے اس سے آسان جو کوئی شخص بول سکتا ہے. اس لیے جب بلال رضی اللہ عنہ کو عذاب دیا جاتا تھا مکہ میں، مشرکین ابو جہل ابو لہب عذاب دیتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، تو کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ، یہ فرماتے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی زبان خاموش نہیں ہوتی تو کیا کیا؟ سینے پر بڑے پتھر رکھنا شروع کر دیے. ایک تو عذاب ہے، تکلیف ہے، دوسرا وہ کیوں رکھتے تھے یہ بھاری پتھر؟ تاکہ وہ بات نہ کر سکے، اللہ کا ذکر نہ کر سکے، لا الہ الا اللہ زبان سے نہ کہہ سکے. تو کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ اب پتہ ہم بات کیسے کرتے ہیں؟ سانس لیتے ہیں، سینہ پھولتا ہے، پھر جب سانس نکالتے ہیں اور آواز نکلتی پھر ہم بات کر سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک بھاری چیز آپ کے سینے پہ رکھ دی جاتی ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے. تو جب بڑا پتھر رکھا گیا سینے پر اور بوجھ ہوا سینے پر، تو جانتے کیا ذکر کرتے تھے؟ احد 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 احد، احد کو روک نہ سکے. دیکھو سانس لے کے نہیں کہہ سکتے نا آپ، سانس روک کے دیکھو کوئی لفظ بول سکتے ہیں؟ سانس نکال کے دیکھے آخر میں آپ احد کہہ سکتے ہیں آسانی سے، احد آخر میں. قل ہو اللہ احد ایک ہے، اچھا یہ تو جان لیے ایک ہے، اور اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد جانتے ہیں کیا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد ہم بار بار یہ سورت پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے صمد ہوتا کیا ہے. الصمد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں کسی کا محتاج نہ ہو، سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج بھی نہ ہو، وہ صمد ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی صمد نہیں. اس لیے عبد الصمد نام رکھنا تو جائز ہے، لیکن عبد الصمد کو صمد کہہ کر پکارنا جائز نہیں، یاد رکھیں. اسی طریقے سے عبد الرحمن نام جائز، لیکن رحمان کہنا جائز نہیں، یاد رکھیں. بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، عبد الصمد کو کیا بلاتے ہیں؟ صمد بات سنو، نہیں، عبد الصمد پورا کہیں، کیونکہ صمد ایک ہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی سو کوئی بھی سمجھ نہیں. لم یلد ولم یولد، وہ ایسی ذات ہے جو ایک ہے، جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہے. نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ وصف ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی بھی سوال آپ سے پوچھے جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس سے کوئی بھی اچھا جواب اللہ تعالیٰ کے وصف میں کم لفظوں میں کسی کے پاس ہے؟ کوئی اس سے اچھا جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کتنی ہیں؟ اللہ اعلم. جن کا ذکر قرآن اور سنت میں ہے کتنی ہیں؟ 99 ہیں، 99. لیکن تعداد کتنی اللہ بہتر جانتے ہیں. صرف 99 نہیں ہیں، یاد رکھیں 99 وہ ہیں جن کا ذکر قرآن اور صحیح حدیث میں آیا ہے. ان کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں چھپائے رکھا ہے. ان سارے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا چنا ہے؟ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں سارے کے سارے صفات آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی ذات نہیں ہو سکتی. یہ توحید ہے. اسی سورت کا نام کیا ہے؟ الاخلاص. کیوں سورت کا نام اخلاص ہے؟ کہ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. باقی صورتیں کوئی بھی دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے کسی اور چیز کا بھی ہوتا ہے. دیکھیں قل اعوذ برب الفلق, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے اعوذ, میں پناہ طلب کرتا ہوں, برب الفلق, فلق کے رب سے. کس چیز کے شر سے؟ من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, ہر شر سے, جس شر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے میں ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب, جب سورج ڈھل جاتا ہے, شام آتی ہے, یہ وقت شیطانوں کا نکلنے کا ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ومن شر غاسق اذا وقب, اور جب سورج ڈھل جائے اس کے شر سے, یعنی اس کے بعد میں آنے والے شر سے مجھے محفوظ فرما, ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہ ڈال کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے محفوظ فرما. یہ کون ہے؟ جادوگرنیاں. اور یہاں پر نفاثات جادوگرنیاں ہیں. کیا جادوگر نہیں ہوتے تھے؟ جادوگر بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جادو میں سب سے زیادہ ملوث کون ہوگی؟ عورتیں ہوں گی. آج معاشرے میں دیکھیں جادوگروں کو ارد گرد کون ہوتا ہے؟ اکثر مرد ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں. عورت کا صبر اور برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے, کمزور ہے عورت, ہر مصیبت سمجھتی ہے جادو ہو گیا, دوڑتی ہے جادوگروں کے پاس. یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر کی طرف جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں, اور دوسری روایت میں جو شخص جادوگر کی طرف جاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد, کافر ہے وہ, کیونکہ جادوگر خود کافر ہے. تو آپ جادو کے شر سے, جادوگروں کے شر سے, اور خاص طور پہ جادوگریوں کے شر سے آپ اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور ہر اس حسد کرنے والے کے شر سے مجھے محفوظ فرما جو حسد کرنے والے ہیں. تو آپ نے یہاں پر اس چھوٹی سی سورت میں ہر شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے. شام کو جب شیطان پھیل جاتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگی ہے, جادو سے, جادوگروں سے, جادوگرنیوں کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی ہے, اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی ہے, بد نظر سے بھی پناہ مانگی ہے. اس سورت میں کتنی عظیم سورت ہے. آپ وقت اتنا لگا لیکن آپ نے کتنا کچھ حاصل کیا, تکفیہ من کل شیء. مجھے بتائیں وہ کیا چیز رہ گئی ہے جسے آپ محفوظ ہونا چاہتے ہیں؟ کچھ چیز باقی رہی؟ ہر شر سے آپ محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس, ان کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ طلب کرتا ہوں, کس سے, کس کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں؟ رب الناس, جو لوگوں کا رب ہے, ملک الناس, وہ لوگوں کا کیا ہے؟ مالک ہے, پورے کائنات کا مالک ہے. الہ الناس, لوگوں کا واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کس چیز کے شر سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس, وسواس خناس کے شر سے مجھے پناہ دیجئے. وسواس, وسوسہ کرنے والا, خناس دوڑنے والا. سبحان اللہ, عجیب سی بات ہے نا, وسواس اور خناس ہے. شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, یہ خاص شیطان ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے, اور یہ ہر انسان کے دل کے اندر یہ شیطان بستا ہے, وسوسہ کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس شیطان کو پیدا کیا ہے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے, تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے. علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اور شیطان سے پناہ, شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ شیطان خناس ہو جاتا ہے, دوڑ جاتا ہے. الوسواس وسوسہ کرنے والا خناس دوڑنے والا کب دوڑتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ آتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ ایسا وسواس اور خناس ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتا رہتا ہے. یہ آپ کے ارد گرد نہیں چلتا پھرتا, آپ اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, یہ آپ کے سینے میں چھپا ہوا ہے. آپ جانیں گے کہاں پہ, جب تک آپ شر کو سمجھیں گے نہیں کہ کتنی بڑا شر ہے, تو اس کی قیمت آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. جب آپ جانتے کہ آپ کے سینے میں چھپا ہوا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کے ارد گرد نہیں ہے, آپ کے اندر چھپا ہوا ہے, تو پھر اسے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ من الجنتی والناس, اس کے دو معنی ہیں, جن اور انس میں سے, یعنی ان دونوں کے شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ شیاطین الانس بھی ہیں اور شیاطین الجن بھی ہیں. وسوسہ کرنے والے شیاطین الانس بھی ہیں, انسانوں کی شکل میں جو برے لوگ ہیں, جو برے دوست ہیں, جو شر پسند ہیں, یہ بھی شیطان ہیں, اور یہ جنوں کے شیاطین سے زیادہ خطرناک ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو شیاطین الجن ہیں وہ کیا ہیں؟ وسواس اور خناس ہے. اللہ کا ذکر کریں گے دوڑ جاتے ہیں, آیت کرسی پڑھیں گے بھاگ جاتے ہیں, اذان سن کے ہیں دوڑتے ہیں. لیکن شیاطین الانس اللہ کا ذکر کرنے سے دوڑتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو زیادہ خطرناک کون سے ہیں؟ شیاطین الانس زیادہ خطرناک ہیں. اسے جو آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, ناس ناس کی بات کیوں آ رہی بار بار؟ سورۃ الفلق میں کیا تھا؟ ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق بس, لیکن یہاں پہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, کیونکہ شیطان الانس بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا رب ہے, ان کے شر سے تو ہی مجھے محفوظ کر سکتا ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ پناہ مانگنے والے انس بھی ہیں اور جن بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. مومن جن ہے کہ نہیں؟ مسلمان جن ہے کہ نہیں؟ مومن جن بھی ہیں. سورۃ الجن آپ پڑھ کے دیکھیں, اس میں بہت سارے چھپے ہوئے راز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جنات کے متعلق. تو یہ دو چھوٹی سی صورتیں ہیں یا تین چھوٹی سی صورتیں ہیں, لیکن ان کے اندر معنی کتنا عظیم ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اب دیکھیں قرآن مجید کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ کس چیز سے ہوئی؟ سورہ فاتحہ سے پہلے ذرا چلتے ہیں. بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ. دیکھیں سورہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا خاتمہ قرآن مجید کا کس سورت سے ہوا؟ سورۃ الناس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ذرا رکھیں ذرا سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات اور سورۃ الناس کی ابتدائی آیات, کیا پیغام ہے تینوں میں, ان دونوں سورتوں میں؟ الحمد للہ رب العالمین توحید ربوبیت, الرحمن الرحیم توحید اسماء وصفات, مالک یوم الدین اسماء وصفات, ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت. توحید کی تینوں قسمیں ابتدا میں. سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس رب توحید الوہیت, ملک الناس توحید اسماء وصفات, الہ الناس الہ معبود کو کہتے ہیں توحید عبادت. کیا پیغام ہے؟ کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی شروع سے آخر تک ختم کرتا رہا لیکن اس نے توحید کو نہیں سمجھا, تو اس نے کسی خیر کو نہیں پایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو جو شخص نہیں سمجھ سکتا, جو شخص توحید کو نہیں سمجھ سکتا کیا ہے, پھر اس شخص کی زندگی میں کوئی خیر آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے، اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. ودوسری روایت ومن دعاء لا يستجاب له، مختلف روایات. اے اللہ تعالی، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ان چار چیزوں سے. ذرا غور کریں، یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، من علم لا ينفع، اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں. اس کا مطلب ہے علم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کا علم نفع بخش فائدہ مند علم ہے، دوسرے قسم کا علم بے فائدہ علم. اور جو علم بے فائدہ ہے وہ شر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اصول کی بات کیا ہے، پناہ ہمیشہ شر سے مانگی جاتی ہے، خیر سے پناہ کوئی نہیں مانگتا نا. تو علم لا ينفع، جو علم نفع بخش نہ ہو وہ شر ہے، اور شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وحی نازل ہوتی ہے ساتویں آسمان سے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں من علم لا ينفع. میرے بھائی، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے، ذرا بچ کر رہنا. اس دنیا میں دو قسم کے علم ہیں، ایک ہے علم خیر کا، اسے کبھی چھوڑنا نہیں، اور ایک ہے علم شر کا، اسے کبھی حاصل نہ کرنا، اسے بچ کے رہنا. خیر کا علم کیا ہے؟ جس کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا؟ یفقہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ معیار ہے کامیابی کا. جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں وہ تو کامیاب ہے دنیا آخرت میں، اور جو دین کو نہیں سمجھتے، بنیاد علم بھی نہیں سمجھتے کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کی زندگی میں کوئی برکت نہیں. تعجب کی بات ہے، بعض مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ بدعت ہوتی کیا ہے. ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وہ کون سی چیز ہے جو آگ میں جانے کا باعث ہے، جہنم میں سزا دینے کا سبب ہے؟ اور اسے بچنے کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے. ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی برکت نہیں. یاد رکھیں، زندگی کا مقصد صرف مال کمانا نہیں ہے، صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، صرف کھانا پینا موج کرنا نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کیا ہم نے اسی عبدون کو سمجھا ہے؟ تو سب سے پہلے پناہ کی چیز سے مانگنی ہے، من علم لا ينفع. جو لا ينفع علم ہے اس کی مثال کیا ہے؟ جادو کا علم. بعض لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو سیکھنے سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر، دو فرشتے اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے نازل کرتے ہیں، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، ساتھیہ بھی آگاہ کرتے تھے، ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اسے کبھی سیکھنا نہیں. اس کے باوجود بھی لوگ آج بھی جادو سیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جادوگر کو جادوگر نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ پیر اور بزرگ کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. یعنی وہ ولی نہیں اللہ تعالیٰ کا جو ایک بالش دھاگے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے ایک انچ کا نہ بنا دے. یہ ولایت ہے، یہ کرامت ہے. داڑھی رکھنے سے اور پگڑی سر پہ رکھنے سے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں بن جاتا، اور نہ ہی وہ عالم بن جاتا ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ایمان اور تقوی، یہ ترازو ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت کا. جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ مومن متقی ہیں، اور جو مومن متقی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کبھی بن نہیں سکتا. اور جادوگر اللہ کا ولی ہے کیا؟ جادوگر مومن متقی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اور تم لوگوں نے اور بعض لوگوں نے جادوگروں کو اللہ کا ولی بنا دیا. کسی تعجب کی بات ہے. قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما، اور خود ان کی طرف اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہو جادو کرنے یا جادو کروانے کے لیے یا جادو کا علاج حاصل کرنے کے لیے. یہ تضاد کیوں ہے قول اور فعل میں؟ کیونکہ علم نہیں. جادو کا علم، میوزک کا علم، آج کل تو ایکٹنگ کی اکیڈمی بن چکی ہیں، اب سٹار بنانے ہیں، گانے کی اکیڈمیاں ہیں. سبحان اللہ، یہ علم ہے. ہمارے بعض مسلمان بچے، جوان بچے گھروں سے نکلتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے، شیطان گھیر لیتے ہیں، شیطان الانس و شیطان الجن. ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ڈانس اکیڈمی میں، گانوں کے اکیڈمیوں میں، ہمیں شرم نہیں آتی. اور بعض لوگ گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں ان کے لیے، وہ بھی طالب علم ہے اور یہ بھی طالب علم ہے. فرق دیکھیں دونوں کو. بعض بچوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور بعض بچوں کو شیطان گھیر لیتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بچے کس گروہ میں شامل ہوں، جن کو شیطان گھیر لیتے ہیں یا جن کو رحمان کے فرشتے گھیر لیتے ہیں؟ دوسری چیز، وہ من قلب لا یخشى. اے اللہ تعالیٰ، میں ایسے دل سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس دل میں خشوع نہ ہو، جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو. وہ بھی کوئی دل ہے، قلب لا یخشى کوئی دل ہے. یہ کیسا پتھر دل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے؟ اب جانتے ہیں جسم کا نازک ترین حصہ دل ہے، بالکل نازک ہے. اور یہ نازک حصہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں، جس شخص کا دل اس کے جسم سے پہلے مر جائے تو وہ شخص ہمیشہ ناکام ہے. لیکن جس شخص کا بدن بیمار ہو جائے لیکن اس کا دل زندہ ہے تو وہ شخص کامیاب ضرور ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ دل عطا فرما، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تجھ سے ڈرتا ہو، جو تیرے احکام کے سامنے جھکنا جانتا ہو. ومن قلب لا یخشى. تیسری چیز، ومن دعاء لا یستجاب له ومن دعاء لا یسمع. ہم آج ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، لیکن دعا نہیں قبول ہوتی. آخر وجہ کیا ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، ہر اس شخص کی دعا قبول فرماتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. لیکن ہم پکارتے ہیں، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس دعا سے پناہ مانگتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اشعث اغبر، بکھرے ہوئے بال، گرد آلودہ پاؤں، یعنی شکل و صورت بگڑی ہوئی، سفر مسافر ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یقول یا ربی یا ربی. چار چیزیں جو دعا کی قبولیت اور دعا کے آداب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسی ایک اس شخص کو دیکھیں، اشعث اغبر، مسافر، یرفع یدیہ، یقول یا رب. کیا چار چیزیں ہیں؟ اشعث ہے، اغبر ہے، نمبر دو مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر تین ہاتھ اٹھاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی بھیج دے. اور چوتھے نمبر پہ یقول یا رب، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہا ہے. لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ اس کا لباس حرام کا بدن پہ، اس کی غذا حرام کی، جسم کے اندر خون میں حرام دوڑ رہا ہے. فأنا يستجاب لذلك، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کی دعا قبول فرمائے گا؟ تو حرام کھانا یاد رکھیں سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور حرام کھانے میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے سود. آج بعض مسلمان سود کھاتے ہیں جیسے کہ کوئی حلوہ کھاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے, اس کا کیا گناہ ہے. یار بزنس ہے بھائی, آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں سود سود ہی ہے. اور سود جس معاشرے میں جگہ کر لیتا ہے وہ معاشرہ ناکامی اور خسارے کے راستے پر چل پڑتا ہے. اس معاشرے سے آپ کوئی بھی خیر توقع نہیں کر سکتے. تو حرام کھانا, رشتہ توڑنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا رشتے توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, دعائیں مانگ دعا قبول نہیں ہوتی. ابھی گھر سے نکلے والدین کو ناراض کر کے آئے ہیں, یا بھائی سے رشتہ توڑ کے آئے ہیں, لا تعلق ہے. کیوں؟ میں بیمار ہوں, مجھے پوچھنے نہیں آیا, بیٹے کی شادی کی آیا نہیں ہے, یا اس نے گفٹ اچھا نہیں دیا. سبحان اللہ, یہ کوئی وجہ ہے رشتہ توڑنے کی؟ یا وراثت کے مال میں جھگڑا ہو گیا, یہ گھر میرا ہے وہ گھر تمہارا ہے, اتنے پیسے میرے اتنے پیسے تمہارے ہیں, یہ مال جس کی وجہ سے رشتہ توڑا جا رہا ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا قبر کے اندر؟ یہ مال جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, بعض لوگوں نے اس مال کو کمانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن بس مال چاہیے, مال چاہیے. کس لیے چاہیے؟ بچوں کی مستقبل کے لیے چاہیے. بچوں کا مستقبل تم نے دیکھا ہے کیسا ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں, کیا غذا دے رہے ہیں؟ اس کے خون کے اندر حلال غذا ہے یا حرام ہے کبھی سوچا ہے؟ اور پھر اس کا اثر اس بچے پہ کیا ہو رہا ہے جب وہ بڑا ہوگا؟ آپ کے ساتھ اس کا کیسے تعلق رہے گا؟ آپ نے تو بڑی قربانیاں دی اس کے لیے, لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ مال جو کما رہے ہیں وہ کیا ہے. اس مال کو کمانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, رشتے کو توڑا, ظلم کیا, جھوٹ بولا, فریب کیا, کیا کچھ نہیں کیا. آپ کو ملا کیا؟ بڑا بنگلہ اور گھر خریدا, بڑی گاڑی ہیں, نوکر اور چاکر ہیں, بڑی فیکٹری لگائی ہیں, جو ہی بوڑھے ہوئے کمزوری آئی اور بیٹے کی سہارے کی ضرورت ہوئی, اسی بیٹے نے اسی محل سے گھر سے نکال دیا, اسی محل سے نکال دیا. کیوں؟ جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اور جب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ آپ کی کیا قدر کرے گا؟ وہ سب سے پہلا جوتا اپنے باپ کے سر پہ مارے گا. وہ یہ اس کی سزا ہے اس دنیا میں. یاد رکھیں مختلف گناہوں کی سزائیں مختلف ہیں. بعض سزائیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آخرت میں بھی وہ موجود ہیں. اس سے بڑھ کر ان میں سے رشتے توڑنے کی سزا اس دنیا میں پہلے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اور بعد میں قیامت کے دن کیا حشر ہونے والے ہیں وہ بات کی بات ہے. اور چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نفس اللہ تشبہ, اور اس نفس سے جو کبھی بھرتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس نفس سے پناہ عطا فرما. ایسی نفس بھی ہے بعض لوگوں کی, ناشکری نفس, جو شکر کرنا نہیں جانتی. جتنا ہے کم ہے, ایک ہزار ہے کم تھا, دس ہزار ہوئے پھر بھی کم ہے, ایک لاکھ ہوا پھر بھی کم ہے, دس لاکھ ہوئے پھر بھی کم ہوئے, ایک کروڑ ملا پھر بھی کم ہے, ایک ارب ملا پھر بھی کم ہے. تصور کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پناہ مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ عطا فرما. وہ من نفس لا تشبع, اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نفس سے نجات عطا فرما, مجھے پناہ دے جو کبھی بھرنے کا نام نہیں لیتی. انسان کے اندر جو نفس ہے وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے سبحان اللہ. کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ نفس ہوتا کیا ہے. نفس کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تو جانتے کہ حقیقت کیا ہے اس کا؟ اللہ علم. اس کا تعلق غیب سے ہے. لیکن یہ دیکھیں نفس کے متعلق قرآن مجید میں ایک نفس جسے کہا گیا النفس المطمئنہ، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی لربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری قسم کی نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس امارہ بالسوء. اور پھر حدیث میں کیا آیا ہے اخرج ایت النفس الطیبہ، موت کا فرشتہ جب آتا ہے روح نکالنے کے لیے کیا کہتا ہے، اخرجی مومن کی روح جب نکالتا ہے کیا کہتا ہے، اخرجی ایت النفس الطیبہ، اے طیب پاک خوبصورت پیاری نفس نکلو، الى رب راض، اپنے رب کی طرف. کہاں جانا ہے نفس پوچھتی ہے، ڈرتی ہے، اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر راضی ہے. یہ مومن کی روح ہے. کافر کی روح کیسے نکلتی ہے، فرشتہ کیا کہتا ہے، اخرجی ایت النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکلو. پہلے سن لگے خبیث کہہ رہا ہے، اب خیر نہیں ہے، کہاں نکلو، الى رب غضبان، اپنے رب کی طرف جو آئی بہت زیادہ ناراض ہے تجھ پر. تو کتنے قسم کی نفس ہوئی، نفس مطمئنہ ہے طیبہ بھی کہتے ہیں، نفس امارہ بھی سوء ہے، اور نفس خبیثہ ہے. دیکھیں اصل میں نفس انسان کے اندر جو ہے امارہ بھی سوء ہے، ہمیشہ برائی کا آمادہ کرتی رہتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، توحید اور سنت سے، اور شریعت کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اس نفس کو سیدھا نہیں کرتے تو وہ ٹیڑھی رہتی، ہمارا بسو بڑھتی جاتی ہے. اور اگر ان چیزوں سے آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں تو نفس کیا بن جاتی ہے، مطمئنہ، اطمینان، طیبہ. نفس کی تربیت کرنا ضروری ہے، تربیت نہیں کریں گے تو سرکش گھوڑے کی طرح سرکش رہے گی، کبھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گی. کیا گھوڑے سوار سے پوچھیں ذرا، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے گھوڑے سوار کی ہے، کبھی سرکش گھوڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے اور دیکھے کہ وہ کیسے بھاگتا دوڑتا ہے، کیا حشر کرتا ہے. لیکن وہی گھوڑا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد آسانی سے آپ اس کے پیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اس حکم لگام کے ساتھ دیتے رہتے ہیں، تیز دوڑو یا آہستہ دوڑو، رک جاؤ. آخر وجہ کیا تھی، آپ نے تربیت کی ہے اس گھوڑے کی. آپ کے اندر ایسے ایک شر سرکس چیز آپ کے اندر بھی ہے، اس کی تربیت کے لیے آپ نے کچھ کیا ہے کبھی؟ امارہ بالسوء ہے، مطمئنہ بنانا ہے، نفس طیبہ بنانا ہے تو توحید اور سنت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر چھوڑ دینا ہے تو نفس امارہ بالسوء بڑھتے بڑھتے کیا بن جاتی ہے، النفس الخبیثہ. ان للہ وانا الیہ راجعون، بڑی مصیبت ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا یہ جو چار چیزیں کا ذکر ہے، دو قسم کی ہے، علم دو قسم کا ہے، علم نافع، علم غیر نافع. دل دو قسم کے ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، نمبر دو اللہ تعالیٰ سے بے خوف بے ڈر. نمبر تین دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ دعا جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، نمبر دو وہ دعا جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور نفس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نفس جو اللہ تعالیٰ شکر کرتی رہتی ہے، جتنا ہے الحمدللہ کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے نفس کو کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ولئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کر کے دیکھو میں تمہیں اور بھی عطا فرماؤں گا. وہ دوسری قسم کی نفس، وہ نفس اللہ تشبہ، جو کبھی بھرتی نہیں ہے، ناشکری نفس ہے. تو پناہ کس سے مانگنی چاہیے، جب پناہ ان چاروں سے مانگنی چاہیے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، دعاء لا يسمع، نفس لا تشبع. اس مطلب وہ جو پہلے چار تھیں ان کو طلب کرنا ضروری ہے کہ نہیں، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر شر کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں لے لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہاں پر ایک شخص، ایک بھائی، میرا نام محمد اکرم صدیقی ہے، ابھی خبر آئی کہ میرے یہاں پاکستان میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کی حق میں دعا کیجیے، بہت اچھی نصیب کی ہو. آمین اللہ. ہم سب اس بھائی کی بچی کے لیے اور ہر مسلمان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بچے جو ہیں، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ذخیرہ بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں اور نیک اور صالح بن جائیں اور اس امت کے لیڈر بن جائیں. امت کے قائد جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ سیاستدان نہیں ہوتے، بعض سمجھتے صرف سیاستدان ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں. اصل قائد جو ہوتا ہے عالم ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے سب مسلم کے بچوں کو اپنے دین کے علم عطا فرمائے اور ان کو عالم بنائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.